اتوار 17 جولائی کے سیربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. ترکی نے ناکام بغاوت کا الزام امریکہ پر عائد کیا، تو کیا خطے میں امریکہ اور ترکی کے تعلقات میں ٹکراؤ ہے؟ تجزیہ کار کہتے ہیں،
ہمارے اعلی ہماری ہر بات کو مانے یہ تو کبھی نہیں ہوگا. ترکی کی الگ فارن پالیسی ہے، ترکی کی الگ جو اسٹریٹجک پرائیورٹیز ہیں، تو اس میں جو ہے کلیش تو ہوتا رہے گا.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. ترک صدر رجب طیب اردوان نے اشارہ دیا ہے کہ وہ اپنی حکومت میں بقول ان کے اس وائرس کو صاف کریں گے جس کی وجہ سے بغاوت کی کوشش کی گئی. پارلیمان کے سامنے ایک ہجوم سے خطاب میں انہوں نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فتح اللہ گولن کو ملک بدر کرے، جو مبینہ طور پر اس بغاوت کے پیچھے تھے. اردوان کہہ رہے ہیں، جناب صدر، میں نے کئی بار آپ سے کہا کہ برائے مہربانی آپ اس شخص کو جلا وطن کریں یا ہمارے حوالے کریں. میں نے کئی بار یہ نشاندہی کی کہ پینسلوینیا میں رہنے والا شخص اور اس کے ہم اثر افراد ترکی میں بغاوت کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، لیکن آپ نے دھیان نہیں دیا. آج اس بغاوت کی کوشش کے بعد میں ایک بار پھر امریکہ کو اپنی آواز سنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ پینسلوینیا میں رہائش پذیر گولن کو فوراً ترکی کے حوالے کیا جائے. ادھر امریکہ نے ترکی کو تنبیہ کی ہے کہ ترکی میں حکومت کا تختہ الٹنے کی ناکام کوشش میں امریکہ کے کردار کا دعویٰ سراسر غلط ہے اور اس سے دونوں ممالک کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے یہ بات ترکی کے وزیر برائے افرادی قوت کی جانب سے دیے گئے بیان کے بعد کہی ہے. ادھر فرانس کی وزیر صحت میریسول ٹورین نے کہا ہے کہ ایک بچے سمیت 18 افراد کی حالت انتہائی تشویشناک ہے، جو نیس میں ٹرک کے ذریعے کیے جانے والے حملے میں زخمی ہو گئے تھے. ادھر 2 افراد کو اس حملے کے شبے میں گرفتار بھی کیا گیا ہے. رضا حمدانی.
استغاثہ کے دفتر کے مطابق ایک عورت اور ایک مرد کو گرفتار کیا گیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ گرفتار کیے جانے والوں کا تعلق محمد لہوائج بو ہلال سے ہے، جو تونیزیا کے شہری تھے اور لوگوں کو ٹرک سے کچلنے کے دوران گولی لگنے سے ہلاک ہوئے تھے. ان کی سابقہ اہلیہ جو دیگر 4 مشتبہ افراد کے ہمراہ زیر حراست تھی، انہیں بھی چھوڑ دیا گیا ہے. فرانس کے صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ اب بھی اس حملے میں زخمی ہونے والے 85 افراد ہسپتال میں ہیں، جن میں سے 18 کی حالت تشویشناک ہے. اس سے قبل فرانس میں پولیس کے 12,000 اضافی اہلکاروں کو فرائض سونپے گئے ہیں. نیس حملے کی عالمی سطح پر سخت مذمت کی گئی ہے.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 10 روز سے ہلاکتوں اور سخت محاصرے کے بعد بزرگ علیحدگی پسند رہنما سید علی گیلانی نے کشمیر میں قیام امن سے متعلق 4 نکات کا امن فارمولا جاری کیا ہے. مسٹر گیلانی نے یہ مکتوب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل، امریکہ، برطانیہ، فرانس، چین اور روس جیسے ممالک کے سربراہان، سارگ ممالک اور جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک کی انجمن آسیان اور اسلامی ممالک تنظیم کے علاوہ پاکستان، ایران، سعودی عرب اور ترکی کے سربراہان مملکت کو ارسال کیا ہے. بھارت کی شمالی ریاست اتر پردیش کی پولیس کا کہنا ہے کہ گھر میں بنائی گئی غیر قانونی اور زہریلی شراب پینے سے کم از کم 19 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. سارہ حسن.
متاثرہ افراد کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ غیر قانونی شراب استعمال کرتے تھے. ایک مقامی شراب فروش اور کئی حکام کو معطل کر دیا گیا ہے. بھارت میں گھر میں تیار کی گئی غیر قانونی اور زہریلی شراب پینے سے ہونے والی اموات عام ہیں. اپریل کے مہینے میں اتر پردیش کی پڑوسی ریاست بہار میں ہر قسم کی شراب کی فروخت پر پابندی عائد کر دی گئی تھی. اس کی حمایت کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے تشدد اور بےتحاشا شراب نوشی ختم ہو سکے گی، جبکہ اس کے مخالفین کا کہنا ہے کہ پابندی سے غیر قانونی اور غیر معیاری شراب بنانے کے عمل کو فروغ ملے گا.
اسکاٹ لینڈ کی فرسٹ منسٹر نکولا اسٹرجن کا کہنا ہے کہ اسکاٹ لینڈ کی آزادی کے لیے دوسرا ریفرنڈم اگلے سال کے آغاز میں منعقد کرایا جا سکتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ اس وقت ہوگا اگر برطانیہ یورپی یونین سے اخراج کے عمل کا باقاعدہ آغاز اسکاٹ لینڈ کے مفادات مد نظر رکھے بغیر کرے. اسٹرجن نے بی بی سی کو بتایا کہ اسکاٹ لینڈ برطانیہ اور یورپی یونین دونوں میں رہ سکتا ہے، جبکہ بقیہ برطانیہ خارج ہو سکتا ہے. ادھر میانمار کی ڈیفیکٹو وزیر اعظم آنگ سان سو چی نے مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے چند باغی رہنماؤں سے ملاقات کی ہے، جس کا مقصد کئی دہائیوں سے جاری تنازعات کو ختم کرنا ہے. نازیہ گلزار.
میانمار کے سب سے بڑے شہر رنگون میں ہونے والی اس ملاقات میں سب سے طاقتور دھڑے کے رہنما نے بھی شرکت کی، جس کے بعد قوی امکان پیدا ہوا ہے کہ وسیع امن عمل جلد ہی شروع ہو سکے گا. ملک کی مرکزی فوج اور چند لسانی اقلیتوں کے درمیان تنازعات کی وجہ سے اب تک 2,40,000 سے زیادہ افراد بے گھر ہو چکے ہیں.
اور آرمینیا کے دارالحکومت یروان میں ایک مسلح گروہ نے پولیس اسٹیشن پر حملہ کر کے وہاں موجود افراد کو یرغمال بنا لیا ہے اور اب تک پولیس اہلکار کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ مسلح گروہ کی جانب سے جاری کی گئی ویڈیو میں سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے۔ جن قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے ان میں حزب اختلاف کے رہنما جرائر سیفلین بھی شامل ہیں۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سیدھے ترکی سے، جہاں فوجی بغاوت کے ناکام بنائے جانے کے بعد سے اب تک 6,000 سے زائد افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ان افراد میں فوجی، جج اور اعلی افسران شامل ہیں۔ جبکہ فوجی بغاوت کو کچلنے میں کامیابی پر ترکی کے مختلف شہروں میں جشن منایا جا رہا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے نازیہ گلزار سے۔
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق آج صبح ملک کے جنوبی صوبے میں بریگیڈ کمانڈر اور 50 سے زیادہ فوجیوں کو حراست میں لیا گیا، جس کے بعد یہ تعداد تقریباً 3,000 تک پہنچ گئی ہے۔ زیر حراست فوجیوں پر بغاوت میں ملوث ہونے کا الزام ہے، جبکہ 2,700 ججوں کو بھی برطرف کر کے ان کے خلاف انضباطی کارروائی کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے، جو مبینہ طور پر ترکی کے رہنما فتح اللہ گولین سے رابطے میں تھے۔ ترکی کی حکومتی اے کے پارٹی کے سرگرم کارکن ہارون ارمان نے بی بی سی کو بتایا،
There is strong evidence in the intelligence about these people, their opinions and their background.
وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹیلیجنس کے پاس ان لوگوں کے پس منظر اور رائے کے حوالے سے ٹھوس شواہد موجود ہیں، اور اگر میں رائے کی بات کر رہا ہوں تو اس سے میرا مطلب ان کی سیاسی رائے نہیں، بلکہ ان کے گولین دہشت گرد گروپ کے ساتھ تعلقات ہیں۔ ادھر ترک صدر رجب طیب اردوان نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فتح اللہ گولین کو ملک بدر کریں، جو مبینہ طور پر اس بغاوت کے پیچھے تھے۔
جناب صدر، میں نے کئی بار آپ سے کہا کہ برائے مہربانی آپ اس شخص کو جلا وطن کریں یا ہمارے حوالے کریں۔ میں نے کئی بار یہ نشاندہی کی کہ پینسلوینیا میں رہنے والا شخص اور اس کے ہم اثر افراد ترکی میں بغاوت کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، لیکن آپ نے دھیان نہیں دیا۔ آج اس بغاوت کی کوشش کے بعد میں ایک بار پھر امریکہ کو اپنی آواز سنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ پینسلوینیا میں رہائش پذیر گولین کو فوراً ترکی کے حوالے کیا جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ امریکی حکام فوراً گولین کو ملک بدر کریں یا ترکی کے حوالے کریں۔
صدر کے بیان کے جواب میں فتح اللہ گولین نے بھی ایک بیان جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے اس الزام سے انکار کیا کہ ترکی میں ہونے والے واقعات سے ان کا کوئی تعلق ہے۔
ترکی میں ہر فوجی بغاوت کے بعد مجھ پر دباؤ ڈالا گیا، مجھے قید کیا گیا اور تکلیفیں دی گئیں۔ 28 فروری 1997 کی فوجی مداخلت کے بعد میں امریکہ علاج کی غرض سے آیا، اور ڈاکٹروں کے مشورے پر میں نے یہاں قیام کیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اگر میں اس فوجی بغاوت کے بعد واپس جاتا ہوں تو آیا مجھے پھر سے اذیتیں دی جائیں گی اور ہراساں کیا جائے گا۔
دوسری جانب امریکہ نے ترکی کو تنبیہ کی ہے کہ ترکی میں حکومت کا تختہ الٹنے کی ناکام کوشش میں امریکہ کے کردار کا دعویٰ سراسر غلط ہے، اور اس سے دونوں ممالک کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ ادھر ترکی میں ایک فوجی گروہ کی جانب سے حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش ناکام ہو جانے کے بعد صدر رجب طیب اردوان کے کہنے پر عوام نے مختلف شہروں میں جمہوریت کی حمایت میں ریلیاں نکالی ہیں، جن میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔
یہ تھی نازیہ گلزار۔ ناکام فوجی بغاوت کے بعد ترک صدر نے امریکہ سے شکایت کی ہے، نہ صرف فتح اللہ گولین کے حوالے سے بلکہ اس حوالے سے بھی کہ شاید امریکہ کو اس کارروائی کا علم تھا۔ تو کیا دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں اس طرح کی کشیدگی پہلے سے موجود تھی؟ یہ سوال میں نے پوچھا تجزیہ کار ڈاکٹر احسان احراری سے۔
کشیدگی پہلے ہی سے تھی، اردوغان چاہتے تھے یونائیٹڈ اسٹیٹس اسد رجیم کو ٹارگیٹ کرے, اس کو نکالے قوت سے, مگر یونائیٹڈ اسٹیٹس کا مصمم ارادہ یہ تھا کہ وہ آئسس کے اوپر حملہ کرے, تو اس سے ٹینشن بڑھ رہے تھے. اور پھر یونائیٹڈ اسٹیٹس استعمال کر رہا تھا کردش فورسز کو ایز اے گراؤنڈ فورس. کردش فورسز جو ہے اس کو اردوغان نے ہمیشہ سے ٹیررسٹ فورسز کہا, اور ان کو یہ اندازہ تھا کہ اگر یہ کردش فورسز کی کامیابی مکمل فتح میں تبدیل ہوئی تو ان کے لیے خطرہ ہے, وہاں کردش فورسز کردش پاپولیشن جو ہے ترکی کی ڈیمانڈ کرے گی سیپریٹ اسٹیٹ کے لیے یا آٹانومس اسٹیٹ کے لیے. یہ سورس آف ٹینشن تھا یونائٹڈ اسٹیٹس اور ترکی کے درمیان, ٹینشن چل ہی رہے تھے. مگر ترکی نے اجازت دیا تھا امریکہ کو دو ایئر بیسز انسر لیک اور دوسری اور جگہ پہ امریکن فورسز نے وہاں سے جو ہے بہت اچھی ٹارگیٹنگ ہو رہی ہے, بہت افیکٹو ٹارگیٹ ہو رہی تھی. تو ایک طرح سے مکس بیگ تھا, ٹینشن بھی تھے, امریکہ خوش نہیں تھا کہ اردوغان جو ہے بہت ہی ڈکٹیٹوریل کی پالیسی سے سینٹرلائزیشن آف فورس جو ان کا جو چل رہا تھا. مگر یہ ٹینشن کے باوجود جو ہے ترکی, امریکہ کی نظروں میں ترکی بہت اہم ایلائی ہے.
جو ترکی میں امریکی سفیر ہیں انہوں نے بڑی وضاحت کی کہ ہمیں اس بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا, کاروائی کے بارے میں ہمیں کوئی اطلاع نہیں تھی, ہمیں کچھ نہیں معلوم تھا. تو آپ سمجھتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ واقعی امریکہ کو اس فوجی کاروائی کا کوئی علم نہیں تھا؟
زیادہ قابل قبول بات نہیں ہے, مگر ہو سکتا ہے, اس لیے کہ بہت سے لوگ سی آئی اے کو یا امریکہ کو بہت زیادہ کریڈٹ دیتے ہیں کہ ہر چیز کا ان کو ہر چیز معلوم ہے, ان کے پاس اتنی قوت ہے, قوت تو ہے ان کے پاس, ہر چیز معلوم ہے. یہ بات بہت ہی کوشچنیبل ہے. مجھے شک ہے اس سالوں سے کہ اردوغان جس کانفیڈنس سے الزام لگا رہے ہیں امریکہ کے اوپر, اس پہ ڈاؤٹ ہے مجھے پرسنلی. فتح اللہ گولین کا بیان میں یہ کہا اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ میرے حمایتیوں نے اگر اس میں حصہ لیا ہے تو مجھے اس میں کوئی جو ہے اس میں میرا کوئی رول ہے اور نہ مجھے میں اس کی حمایت کرتا ہوں, بلکہ اس نے کنڈیم کیا کو کو. مگر یہ ٹینشن بہت ہی خطرناک ہے دونوں ممالک کے لیے, امریکہ کے لیے بھی, اس لیے کہ امریکہ کو اگر آئسس سے فتح حاصل کرنی ہے تو وہ ٹرکش ایئر بیس نہ صرف ایئر بیس کے استعمال کی ضرورت امریکہ کا بہت شدید ہے, بلکہ ترکی بہت اہم رول پیدا کرے گا. اس وقت سیکنڈ لارجسٹ جو ہے نیٹو فورسز ترکی کی ہیں, تو اس میں ترکی کا بہت بہت اہم رول ہو سکتا ہے.
تو جو خطے کے امور ہیں اس میں جیسے آپ نے کہا ترکی جو ہے وہ بہت اہم ہے امریکہ کے لیے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صدر اردوغان کی حکومت یا کوئی بھی جمہوری حکومت امریکہ کے لیے اس خطے میں پالیسی کے لیے ایک طرح سے رکاوٹ بن سکتی ہے؟
جی ہاں, رکاوٹ بن سکتی ہے, اس لیے کہ دیکھیے امریکہ کا یہ موقف رہا ہے ہمیشہ سے بہت ہی کوشچنیبل موقف یہ رہا ہے کہ ہمارے ایلائی ہماری ہر بات کو مانے, یہ تو کبھی نہیں ہوگا. ترکی کی الگ فارن پالیسی ہے, ترکی کی الگ جو ہے پرائیورٹیز ہیں, اسٹریٹجک پرائیورٹیز ہیں, تو اس میں جو ہے کلیش تو ہوتا رہے گا. مگر سوال یہ ہے کہ اب اردوغان اس کو کس طرح سے اس کا ترجمہ کریں گے, اور خصوصاً جو کو اٹمپٹ جو ہوا ہے اس میں بہت سخت ناراض ہے, بہت سخت خفا ہے وہ, تو اس میں سوال یہ ہے کہ وہ کتنے ریشنل پالیسی استعمال کریں گے. ابھی دیکھیے میں سمجھتا ہوں ایک آدھ ہفتہ لگے گا اس کے ڈسٹ سیٹل ہونے میں. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے, یہ مانا جائے کہ اس کو کا لیڈر کون ہے. کو کا لیڈر میں نے آج تک کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی جسے پتا چلے کہ فلاں جنرل ہے یا فلاں یہ اس نے کیا ہے. تو اگر کو کا لیڈر معلوم ہوا تو اس کو پکڑا گیا, اس کو گرفتار کیا گیا, تو اس سے کچھ پتا چل سکتا ہے کہ اس میں کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کو ایک مائنورٹی جو ہے ایلیمنٹ نے شروع کیا ہے, اس لیے کہ وہ اردوغان سے بہت ناراض ہیں, بہت سے لوگ آرمی میں اور اردوغان کی جو اسلامسٹ پالیسی سے ناراض ہیں. مگر ان جنرل اردوغان بہت ہی پاپولر پریزیڈنٹ ہے, 20 کا تو ہم کو پتا چل گیا جب دیکھا ہم نے, جو لوگ اندھادھند سڑکوں میں آ گئے اور نعرے لگانا شروع کر دیا انہوں نے.
اچھا, لیکن امریکہ کے نقطۂ نظر سے, امریکی پالیسی کے حوالے سے, کیا ایک فوجی حکومت امریکی خارجہ پالیسی اور عزائم کے حوالے سے بہتر ثابت ہو سکتی ہے؟
ہاں, ان پرنسپل میں سے بالکل صحیح فرما رہی ہے. دیکھیے جب عراق کا انویژن ہونے والا تھا تو امریکہ کا موقع یہ تھا کہ ہم صرف ترکی سے کہہ دیں گے وہ بالکل مان لے گا اپنی ٹیریٹری کو استعمال کرنے کے لیے, مگر جب ترکی کے پاس پہنچے پڑیں گے تو ترکی کا بالکل استعمال کریں گے ہماری ٹیریٹری. وہ جو ڈیموکریٹک ترکی تھا, اس سے پہلے اگر وہ ملٹری حکومت ہوتی تو ہاں بالکل کیجیے صاحب, یہ تو گھر آپ کا ہے, ہمارا گھر اپنا سے گھر سمجھیے. وہ دن گئے. میں سمجھتا ہوں اگر اردوغان نے چالاکی سے کام لیا اگر انہوں نے اندھادھند ڈکٹیٹرشپ قائم نہیں کیا تو ان کی پاپولیرٹی اب بھی اس قدر زیادہ ہے کہ وہ اپنی پالیسیز کو اور ٹرکش کے پرائرٹیز کو پرسو کر سکتے ہیں. اور امریا کے لیے بھی اتنا اہم نصب العین ہے آئسیس کو ڈیفیٹ دینا, اور آئسیس اتنی خطرناک اینٹیٹی ہے کہ یہ دونوں امریکہ میں اور دوران میں سمجھوتا ہونا بہت ضروری ہے.
اچھا تو جو اب صورتحال بن گئی ہے اس بغاوت کی کوشش کے بعد سے, تو کیا جو حالات ہیں ترکی میں وہ عدم استحکام کی جانب جا رہے ہیں, اور اگر ایسا ہے تو اس خطے پر اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟
دیکھیے بہت ہی والاٹائل ایریا ہے, اگر ترکی میں اگر خدا نخواستہ انسٹیبلٹی بڑھی تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کہاں جائیں گے حالات. دیکھیے کرد جو ہے اردوان سے ناراض ہیں اور کرد امریکہ کے دوست ہیں, عراق میں جو ہے ایران لگا ہوا ہے, اس کا میجر رول پلے کر رہا ہے آئیسس کے خلاف جنگ میں. تو ترکی کا کو جو ہے صحیح معنوں میں بہت ہی غلط وقت پہ آیا اور بہت ہی بیوقوفی سے اس کو امپلیمنٹ کیا, تو یہ نہ امریکہ کے لیے اچھا ہے اور نہ ترکی کے لیے اچھا ہے.
یہ تھے تجزیہ کار اور امریکی وزارت دفاع یعنی پینٹاگون کے مشیر رہنے والے ڈاکٹر احسان احراری. اور اب سے کچھ دیر پہلے میں نے ترکی کی دارالحکومت انقرہ میں مقیم صحافی فرقان حمید سے بھی بات کی اور ان سے پوچھا کہ اس فوجی بغاوت کے بعد آج وہاں پہ کس طرح کا ماحول ہے, کیا صورتحال ہے؟
حالات جو ہیں اس وقت جو ہے نارمل سطح پر آ چکے ہیں ترکی میں, اس وقت جو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی بغاوت کا واقعہ ہوا ہی نہیں تھا. حالات بہت پرسکون ہیں, عوام جو ہے اس جوش و جذبے سے اپنی روزمرہ کے معمول کے مطابق اپنی کاروائیوں میں مصروف ہیں. آج خاص طور پر اتوار کا دن ہے, لوگ جو ہیں وہ پکنک پہ چلے زیادہ تر وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں, اس لیے یہ لگتا ہے یہ کہ یہاں پہ بغاوت جیسے ہوئی ہی نہیں تھی.
یہ بتائیے کہ جو اس بغاوت میں شامل تھے فوجی, ان کے بارے میں اب کیا کہا جا رہا ہے میڈیا پہ کہ ان سے کس طرح نمٹا جائے گا؟
صدر رجب ایردوان ایک جنازے کی تقریب میں بھی حصہ لے تھے, وہاں پہ عوام یہ نعرے لگا رہے تھے ان کو پھانسی کی سزا دی جائے. ترکی کے قانون کے تحت پھانسی کی سزا کا کوئی عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا. اب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اس پہ دیکھا جائے گا کہ پھانسی کی سزا دینے کے لیے آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی, لیکن لگتا یہی ہے کہ ان کو عمر قید کی سزا دی جا سکے گی زیادہ سے زیادہ, کیونکہ اگر آئین میں ترمیم کرنے کے لیے.
کیا کچھ میڈیا پہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ ان کے خلاف کس طرح مقدمے چلیں گے, کیونکہ انہوں نے کافی چھانٹی ججوں کی بھی کی ہے؟
بلکہ میڈیا یہ بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ انہوں نے کیونکہ چھانٹی کی ہے, اور جو مقدمہ بازی ہوگی جو مقدمہ چلایا جائے گا وہ کسی طریقے سے بھی غیر جانبداری سے نہیں ہوگا, لیکن یہ مقدمہ چونکہ آرمی ایکٹ کے تحت چلایا جائے گا اس لیے اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جائے گا, غیر جانبدار سے چلے گا. آرمی میں جس طرح پہلے سے قوانین کا عمل درآمد کیا جاتا رہا, ان پر بھی کیا جائے گا.
تو یہ کیا کورٹ مارشل ہوگا ان فوجوں کا؟
کورٹ مارشل ہوگا, اور آئین کے تحت بھی سویلین عدالتوں میں بھی مقدمہ چلایا جا سکے. قوانین جو آرمی کے قوانین پر عمل درآمد کریں گے یا اس پہ کریں گے اس بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا, لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں کہ سول عدالتوں میں ان پر مقدمہ چلایا جائے گا.
اور جو اپوزیشن جماعتیں ہیں جنہوں نے اس بغاوت کی مخالفت کی اور صدر ایردوان کے ساتھ کھڑے رہے, تو اب ان کی طرف سے کوئی اس طرح کے بیانات آئے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ جمہوریت کی جیت ہے لیکن صدر کی طرف سے بھی کوئی اقدامات ہونے چاہیے, مطلب یہ کہ اقتدار کے حوالے سے یا جو ان پہ جو الزامات لگتے آئے ہیں اس حوالے سے؟
اپوزیشن کی طرف یہ کہا جائے کہ آپ انتقامی اس میں نہ بہیں, آپ جو ہے ان پر جو مقدمہ چلایا جائے گا وہ بالکل غیر جانبداری سے چلایا جائے, ان کے خلاف جو ایکشن لیا جائے گا وہ غیر جانبداری سے لیا جائے, جو کچھ بھی یہ فوجیوں کو گروہ نے کیا فوج نے نہیں کیا, فوجیوں کے گروہ نے کیا جنہوں نے اپنے طور پر جو ہے یہ حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی ہے, اس میں پوری فوج کو کسی صورت بھی انوالو نہ کیا جائے, فوج پر الزامات نہ لگائے جائیں.
فرقان یہ بتائیے گا کہ جو ہوائی اڈے ہیں اور جو جیسے استنبول کا ہوائی اڈا ہے وہ اس میں پروازیں بحال ہو گئی ہیں, کیونکہ یہ تو سیاحت کا ایک بڑا مرکز ہے اور یہ معیشت بہت بڑا حصہ ہے, تو کیا صورتحال ہے اب؟
زیادہ نے اس سلسلے میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا ہم نے 4 گھنٹوں کے اندر جو فلائٹ آپریشن شروع کر دی, جبکہ بیلجیم میں 10 دنوں کے بعد فلائٹ آپریشن شروع ہوا تھا. استنبول کا تاطل ہوائی اڈا دنیا کے بہترین بڑے ہوائی اڈوں میں شامل ہوتا ہے, ہم نے اس ہوائی اڈے کو 4 گھنٹوں کے بعد کھول دیا, پوری طرح فلائٹ آپریشن انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو انکارہ کا ہے اور استنبول کا ہے, باقی ایئرپورٹس بھی مکمل طور پر صحیح طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں, فلائٹ آپریشن وہاں پر صحیح طریقے سے چل رہا ہے.
یہ تھے انقرہ سے صحافی فرقان حمید. اور ترکی کے بعد اب رخ کرتے ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا, جہاں پہ اب بھی کرفیو نافذ ہے. اس دوران کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے اتگی پسندوں نے بھارت کے ساتھ مذاکرات کے لیے عالمی برادری سے ثالثی کا مطالبہ کیا ہے. مسٹر گیلانی نے قیام امن کے لیے چار نکاتی فارمولا بھی تجویز کیا ہے اور عالمی برادری سے کہا ہے کہ بھارت اس حوالے سے مذاکرات پر بھارت کو آمادہ کیا جائے. سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ سنیے نصرت جہاں سے.
خط میں مسٹر گیلانی نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے بھارت کو کشمیر سے متعلق فوجی پالیسی تبدیل کرنے پر آمادہ کرے. چار نکاتی فارمولہ کے نکات اس طرح ہیں: جموں کشمیر کی متنازع حیثیت اور اس کے باشندوں کا حق خود ارادیت تسلیم کیا جائے, آبادی والے علاقوں سے فوجی انخلا, عوام کش فوجی قوانین کا خاتمہ, تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی, نظر بندی کے کلچر کا خاتمہ, اور مسئلہ کشمیر سے جڑے سبھی سیاسی مکاتب فکر, خاص طور پر حق خود ارادیت کی وکالت کرنے والے سیاسی رہنماؤں کو سیاسی سرگرمیوں کی آزادی, اور اقوام متحدہ کے خصوصی مبصرین اور انسانی حقوق کے عالمی اداروں کے مشاہدین کو کشمیر کا دورہ کرنے کی اجازت دی جائے. واضح رہے 8 جولائی کو پولیس نے دعویٰ کیا کہ مقبول عام مسلح کمانڈر برہان وانی کو جنوبی کشمیر کے کوکر ناگ علاقے میں ایک تصادم کے دوران ہلاک کیا گیا. فی الوقت وادی کے سبھی تحصیل اضلاع میں سخت کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے. 10 روز پہلے ٹیلی فون, 10 روز سے انٹرنیٹ, ٹیلی فون, اخبارات کی اشاعت پر پابندی ہے. تعلیمی اداروں میں 24 جولائی تک تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے. جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے بی جے پی کے رہنما اور بھارتی وزیر اعظم کے دفتر میں تعینات وزیر مملکت جیتندر سنگھ نے کہا ہے کہ کشمیر کوئی تنازع نہیں ہے. ان کا کہنا ہے کہ اصل تنازع تو پاکستان اور چین کے زیر قبضہ کشمیر کے خطے ہیں.
تفصیل بتا رہی تھیں نصرت جہاں. اور اب ذکر فرانس کا, جہاں ساحلی شہر نیس میں جمعرات کو فرانس کی یوم آزادی کے موقع پر عوامی جشن کے دوران ایک شخص کے ٹرک سے چڑھائی کرنے کے واقعے میں بچے سمیت 80 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے تھے. حملہ آور تیونس نجات فرانسیسی شہری تھا. تو اب اس واقعے کے بعد تارکین وطن یا کسی اور ملک کے نجات شہریوں کے لیے کس طرح کا ماحول ہے, اس پر ہمارے ساتھی اسد علی نے نیس میں کاروبار کرنے والے کچھ افراد سے بات کی ہے.
یہ بتائیے کہ یہ تو ہو گیا اس دن کا واقعہ, حادثہ جو بھی ہوا, لیکن جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو یہ جو لوگ باہر سے آ کے آباد ہوتے ہیں ان ملکوں میں, ان پہ کس طرح کا دباؤ آتا ہے؟ اس سے پہلے پیرس میں ہوئے, پھر برسلز میں ہوئے,
ان سے ان کو تو کچھ نہیں, ہمیں زیادہ پرابلم آتی. جو بھی جہاں پہ جتنے بھی دوسری کنٹری کے لوگ ہیں ان کو تنگ کرنا, پریشان کرنا. ویسے یہ نیس ایسے ویسے نہیں تھا, بہت اچھا تھا, ابھی بھی ہے, پر ابھی یہ ہوا نا, پہلے پیرس میں ہوا, اس کے بعد تھوڑا سا انہوں نے کر دیا, تھوڑا چینج کر دیا. سب کو ایک نظر سے دیکھ رہے ہیں ابھی تو سارے سب.
آپ کو نریش کو واقعہ کوئی اس طرح کا کبھی پریشانی پیش آئی ہو کہ کمیونٹی میں ٹینشن ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی, لوگ بھول جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں آپس میں پھر بھی مل کے رہنا ہے جو بھی ہے؟
نہیں, ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ برا کیا ہو ہمارے ساتھ. ایٹ لیسٹ ہم لوگ باہر سے آتے ہیں, اور یہ ایک یورپ ہی ایسی, مطلب ایک ایو ہی ایک ایسی سنستھا ہے جو کہ باہر سے جتنی پرابلم لوگوں کو ہوتی ہے جو ان کو ہیلپ کرتے ہیں اور ان کو پولیٹیکل اسٹے وغیرہ دے کے ڈاکومنٹ بھی دیتے ہیں, کھانے پینے کی رائش بھی دیتے ہیں. اور اگر جب ان لوگوں کے ساتھ کچھ باہر کے لوگ برا کرتے ہیں تو ایٹ لیسٹ نفرت تو ہر ایک کے من میں آتی ہے. کوئی ہماری کنٹری میں جا کے کسی کو مارے یا کچھ ایسا پرابلم کرے تو پھر تھوڑا بہت تو ہوتا ہے, لیکن سبھی راسست نہیں ہیں. کوئی ایک آدھا بندہ ہو گیا, لیکن نہیں, سبھی نہیں, سبھی اچھے.
اچھا, نیس میں جو زیادہ تر لوگ باہر سے آ کر یہاں پر آباد ہوئے وہ یہ ٹیونیسیا کے ہیں, مروکو کے ہیں, عرب ہیں, تو ان سے جب آپ باتیں وغیرہ کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ, یا ان میں کوئی احساس ہے کہ ان کے ساتھ یہاں پہ بہت زیادتی ہوتی ہے جس کی وجہ سے مطلب وہ غصہ ہے, یا کوئی ایسی زیادتی یا ماحول نہیں ہے؟
نہیں, ایسا کوئی ماحول نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی جاتی ہوتی ہے, کیونکہ ایٹ لیسٹ جتنے مروک کے, تنیزیا کے کچھ بھی لوگ جہاں پہ رہتے ہیں, یہ اتنی ہی فیسلٹی دیتے ہیں جتنی ایک فرینچ کو دیتے ہیں, فرینچ سے بھی ایٹ لیسٹ زیادہ ہی دیتے ہیں. کیونکہ اگر ان کے پاس 3 بچے ہیں,
تین ایک جیسی پرسن, سب کو ایک جیسا رکھا ہوا ہے انہوں نے, کوئی تنگ پریشانی کرتا سب کو, جو ان کو ساری سہولتیں فرینچ کو ہے وہی ہمیں ہیں, جو کارڈ ان کے میڈیکل کے کارڈ ان کے پاس ہے وہی ہمارے پاس ہیں. ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ ہے جو کوئی بندہ ایسے کرتا ہے تو ساری پرابلم آپ کو پتہ ہی ہے اور کیا ہوتا ہے.
اس کے بعد آپ کی دکان پہ فرینچ لوگ بھی بہت سے ریگولر کسٹمر کلائنٹ آتے ہیں, تو ان سے باتیں وغیرہ ہوتی رہتی ہیں, تو ان میں کیا فیلنگ ہے؟
उनमें बस सर यही फीलिंग होती है कि उनमें अब थोड़ा सा गुस्सा है कि उनके लोग मारे जा रहे हैं विदाउट एनी रीजन, तो कुछ एक लोग हैं जो कभी कभी बुरा भी बोल जाते हैं हम त्रांजू को कि यार ये बाहर से आए हुए लोग हैं, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये हमें मार रहे हैं। दैट्स व्हाई उनकी कोई गलती नहीं है, गलती तो उन लोगों की है जो लोग ये गलत काम करते हैं।
अच्छा जी, नीस में ये हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से कितने को लोग होंगे आपके ख्याल में, अंदाज़ा क्या है?
ये हमारे एशिया के यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग होंगे 150 होगा, 150 के करीब होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। और सब एक लोगों के अपने बिजनेस हैं, कुछ एक लोग उनके लिए काम करते हैं, बस वही लोग हैं।
अच्छा, ये जो बाहर से आकर लोग आबाद हुए, इनमें कोई ऐसा कामयाब शख्स है जिसकी तरफ सब देखते हैं आप लोग के, ऐसे अगर ये हो सकता है हम भी हो सकते हैं, या एक हद है जिससे ऊपर नहीं जाते?
नहीं, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग कामयाब हैं, ये नहीं है कि कोई एक ही है, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन आई थिंक 22 इंडियन रेस्टोरेंट अपने हैं उनके।
नीस से कुछ अफराद से बात कर रहे थे हमारे साथी असद अली। सरबीन अभी जारी है।
हमारे नामानिगार करिया करिया गाँव गाँव
रहीम यार खान में लाशों के हमरा एहतजाज भी किया। मोहम्मद काजिम, BBC क्वेटा।
शुमाइला जाफरी, BBC नकियाल सेक्टर, लाइन ऑफ कंट्रोल।
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की। अजीजुल्ला खान, BBC पिशावर।
हुकूमत पर सियासी दबाव में कमी आएगी या इजाफा होगा? हारून रशीद, BBC इस्लामाबाद।
जहां खबर है वहां हमारा नामा निगार है।
ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श और स्टीव ओकीफ पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अब्दुल रशीद शकूर, BBC दुबई।
कौमी असेंबली का इजलास कल फिर होगा। शहजाद मलिक, BBC इस्लामाबाद।
और शाहराहों की सजावट का खास इंतजाम किया जा रहा है। रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर।
दूसरी या तीसरी शादी करे तो उसे तलाक मांगने का हक हासिल नहीं है। अंबर शमसी, BBC इस्लामाबाद।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना कीजिए।
अब खेलों की खबरें सुनिए सबानास से।
पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम्स के दरमियान लॉर्ड्स में जारी पहले क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग्स में 215 रन बनाकर आउट हो गई। आज खेल का आगाज पाकिस्तान ने 8 विकेटों के नुकसान पर 214 रन के साथ किया, तो दो विकेटें स्कोर में एक ही रन का इजाफा कर सकी। 283 रन के हदफ के ताकुब में इंग्लैंड की दूसरी इनिंग्स जारी है। पाकिस्तान की जानिब से तीनों विकेटें राहत अली ने हासिल की। कप्तान एलिस्टर कुक 8, एलेक्स हेल 16 और जो रूट 9 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने जनूबी कोरिया में होने वाला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का लाइटवेट सिल्वर टाइटल जीत लिया है। फिलिपाइन के जेथर ओलिवर और मोहम्मद वसीम के दरमियान होने वाले 12 राउंड्स पर मुश्तमिल मुकाबले में जब दोनों में से कोई भी अपने हरीफ को नॉकआउट न कर सका तो मैच रेफरीज ने पॉइंट्स की बुनियाद पर पाकिस्तानी बॉक्सर को फातिह करार दे दिया। जीत के साथ ही उन्होंने बैन अल-अक़वामी प्रोफेशनल बॉक्सिंग रैंकिंग में चौथी पोजीशन हासिल कर ली है। मोहम्मद वसीम पेशावराना आलमी मुकाबलों में सिल्वर टाइटल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बॉक्सर हैं। पाकिस्तानी टेनिस स्टार असामुल हक कुरैशी जर्मन टेनिस चैंपियनशिप्स का टाइटल जीतने में नाकाम रहे। मर्दों के डबल्स मुकाबलों के फाइनल में उन्हें कनाडा के डैनियल मार्क के हमरा, विंबलडन के मिक्स डबल्स मुकाबलों के चैंपियन हेनरी कॉन्टिनन और ऑस्ट्रिया के जॉन विलियम्स ने 7-5 और 6-3 से हराया। डेविस कप के क्वार्टर फाइनल में बर्तानिया को अपनी बढ़तरी बरकरार रखने के लिए आज के बकिया दो सिंगल्स मैचेस में सर्बिया को शिकस्त देना होगी। जेमी मरे और डोम इंग्लोड की गुजश्ता रोज डबल्स मुकाबलों में जीत से बर्तानिया ने सर्बिया पर 2-1 की बढ़तरी हासिल कर ली है। टूर दी फ्रांस साइकिल रेस का 15वां मरहला शुरू हो गया है। बर्तानिया के मार्क कैवेंडिश ने 14वां मरहला जीत लिया, लेकिन दिफाई चैंपियन क्रिस फ्रूम की 1:47 की मजमुई बढ़तरी बरकरार है।
पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज का पहला मैच इस वक्त जारी है। थोड़ी देर में लॉर्ड्स चलेंगे जहां चौथे दिन का खेल जारी है और ताज़ा सूरत हाल जानेंगे, लेकिन इस वक्त सैरबीन में वक्त हुआ है खबरों के खुलासे का। सुनिए अब्दुल्ला फारूकी से।
ترکی میں ناکام فوجی بغاوت میں ملوث 6,000 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور ترک صدر رجب طیب اردوان نے اشارہ دیا ہے کہ وہ اپنی حکومت میں سے بقول ان کے اس وائرس کو صاف کریں گے جس کی وجہ سے بغاوت کی کوشش کی گئی تھی۔ اسرائیل نے اس ڈرون کو گرانے کے لیے 2 پیٹریٹ میزائل داغے ہیں جو اسرائیل کے مطابق شام سے اس کی فضائی حدود میں داخل ہوا تھا۔ یہ تاحال واضح نہیں ہے کہ میزائلوں نے ڈرون کو گرایا ہے یا نہیں۔ فرانس کی وزیر صحت کے مطابق ایک بچے سمیت 18 افراد کی حالت انتہائی تشویشناک ہے جو نیس میں ٹرک کے ذریعے کیے جانے والے حملوں میں زخمی ہو گئے تھے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبریں آپ نے سنی عبداللہ فاروقی سے۔ جیسے کہ آپ نے پہلے بھی سنا، پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کرکٹ ٹیسٹ سیریز کا پہلا میچ اس وقت لارڈز میں جاری ہے۔ چوتھے دن کے کھیل کی تازہ صورتحال جاننے کے لیے اس وقت چلتے ہیں لارڈز، جہاں ہمارے ساتھی عادل شاہزیب موجود ہیں۔ عادل، یہ بتائیے گا کیا تازہ ترین صورتحال ہے کیا میچ کی؟
شکریہ امبر۔ یہاں پہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ انگلینڈ دوسری اننگز میں جو ٹارگٹ چیز کر رہے ہیں ان کے 161 رنز انہوں نے بنا لی ہے، 6 کھلاڑی وہ ان کے آؤٹ ہو چکے ہیں، اور انگلینڈ کو پاکستان کے خلاف اس پہلے ٹیسٹ میں فتح حاصل کرنے کے لیے مزید 121 رنز چاہیے، اور آج کا دن بھی باقی ہے جس میں 30 اوور کا کھیل ہونا ہے، اور کل کا دن بھی باقی ہے۔ تو آج صبح جس طرح عبداللہ فاروقی نے بھی اس سے پہلے خبروں میں کہا، شروع میں آپ نے بھی اس کو ایکسپلین کیا کہ پاکستان آج 215 رنز بنا کر پاکستان کی ٹیم آؤٹ ہو گئی، اور اس کے بعد جب انگلینڈ نے بیٹنگ شروع کی تو راحت علی نے، جس طرح یہاں پہ اینالسٹ انہیں کرکٹ کے اینالسٹ ایک تباہ کن سپیل ان کا قرار دے رہے ہیں، تو 3 کھلاڑی انہوں نے آؤٹ کیا۔ جو ٹاپ آرڈر تھی انگلینڈ کی، کافی مشکلات میں انہیں یہاں پہ راحت علی کی بالنگ کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد وہاب ریاض نے 4th وکٹ لی، اور پھر یاسر شاہ جنہوں نے پہلی اننگ میں بھی 6 وکٹیں لی تھی، ابھی آج مزید 2 وکٹیں انتہائی اہم وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تو اس وقت پاکستان جو ہے وہ لارڈز میں اگر تو 4 وکٹیں مزید لے لیتا ہے تو 20 سال کے بعد پاکستان لارڈز میں یہ ٹیسٹ جو ہے یہاں پہ جیتنے میں کامیاب ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ میں امبر آپ کو تھوڑا یہ بھی بتا دیں کہ آج سنڈے چوتھا دن ہے اس ٹیسٹ کا، اور بہت بڑی تعداد میں پاکستانی اور ایشینز جو ہیں وہ یہاں پہ۔
جی، کس طرح کا ماحول ہے عادل وہاں؟
ماحول امبر اس طرح ہے جس طرح ایک فن فیئر اور میلہ ہوتا ہے یہاں پہ، پاکستانی وہ ڈھول والے بھی باہر آئے ہوئے ہیں، تو ٹیم میں اور لنچ بریک میں وہ باہر جا کے اور جوش و خروش کا اظہار کر رہے ہیں۔ پاکستان کے فلیگ اندر، تو فلیگز لارڈز میں الاؤڈ نہیں ہے، لیکن باہر وہ پاکستان کی سپورٹ کا اظہار کر رہے ہیں ساتھ ساتھ میں۔ لیکن کچھ انڈینز بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں جو کچھ تو پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں وہ انگلینڈ کی ٹیم کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو پاکستانی پولیٹیشنز کی بھی اور ان کی فیملیز کی بھی بڑی تعداد آج یہاں پہ آئی ہوئی ہے یہاں پہ لارڈز میں، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ آج شاید جو ہے وہ ڈیسائسو دن ہوگا، کیونکہ انگلینڈ کو جیتنے کے لیے اگر صرف 121 رنز چاہیے تو پاکستان جو ہے وہ جیت سے صرف 4 وکٹیں دور ہے۔ تو کسی بھی وقت اگر وکٹ گر جاتی ہے، اس وقت جو 2 بیٹسمین کھڑے ہیں جانی بریسٹو اور کرس واکس، یہ انگلینڈ کے آخری 2 ریگولر بیٹسمین ہیں، تو اگر ایک وکٹ بھی گر جاتی ہے تو پاکستان کی پوزیشن اس میچ میں حاوی ہو جائے گی۔
6 وکٹ انگلینڈ کے جا چکے ہیں، ابھی بھی ہدف سے کافی دور ہیں۔ بہت دلچسپ مرحلہ ہے میچ کا۔ بہت شکریہ عادل شاہزیب لارڈ سے یہ تفصیلات بتانے کا۔ اور آئیے اب ذکر کرتے ہیں پاکستان کا، جہاں صوبے بلوچستان کے ضلع کیچ سے قوم پرست جماعت بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما ڈاکٹر عبدالغفور بلوچ کے بیٹے سمیت 2 افراد کو اغوا کیا گیا ہے۔ دوسری جانب ایک اور قوم پرست جماعت بلوچ نیشنل موومنٹ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ضلع آواران سے حالیہ چند دنوں میں مبینہ طور پر 30 سے زیادہ افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے۔ سنیے کوئٹہ سے محمد کاظم کی رپورٹ۔
بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی پروفیشنل سیکرٹری ڈاکٹر عبدالغفور بلوچ کے بیٹے شہزاد بلوچ سمیت 2 افراد کو ضلع کیچ سے اغوا کیا گیا۔ شہزاد بلوچ اپنے ایک دوست کے ہمراہ گاڑی میں دشت کے علاقے سے کیچ کے ہیڈ کوارٹر تربت آ رہے تھے۔ انہیں راستے میں نامعلوم مسلح افراد نے اغوا کیا۔ بی این پی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات آغا حسن بلوچ کا اس حوالے سے کہنا ہے۔
ڈاکٹر عبدالغفور بلوچ کے فرزند شہزاد اور اس کے ساتھی کو دشت سے آتے ہوئے تربت کے راستے میں انہیں لاپتہ کیا گیا ہے، اور اس کی ان کی اغوا نما گرفتاری کی گئی ہے، اور اب تک وہ لاپتہ ہے اپنے ساتھی سمیت۔
بی این پی کے سیکرٹری اطلاعات نے بتایا کہ اب تک اس طرح کے واقعات میں پارٹی کے 15 رہنماؤں اور کارکنوں کو لاپتا کیا گیا ہے. بلوچستان میں گزشتہ 2 ماہ کے دوران کسی سیاسی شخصیت کے بیٹے کے اغوا کا یہ دوسرا واقعہ ہے. اس سے قبل بلوچستان کے وزیر بلدیات سردار مصطفی خان ترین کے بیٹے کو مئی کے مہینے میں پشین سے اغوا کیا گیا تھا. تاحال ان کی بازیابی عمل میں نہیں آ سکی ہے.
یہ تھے کوئٹہ سے محمد کاظم. اور آئیے اب سنتے ہیں وسط اللہ خان کا ہفتے وار ریڈیو کالم بات سے بات.
بہت سے خواب پرست دوستوں کی طرح تمنا تو میری بھی بہت ہے کہ ترکی اور پاکستان کا خواہشاتی موازنہ کروں، مگر موازنے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ملتا کہ ترکی میں بھی فوج نے 4 بار جمہوریت کا تختہ الٹا اور پاکستان میں بھی. ترکی میں بھی پہلے منتخب وزیر اعظم عدنان مندریس کو فوجی جنتا نے پھانسی دی، اور بعد میں ایک پاکستانی جنرل کو بھی حوصلہ ملا کہ منتخب وزیر اعظم لٹکانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. حالانکہ کمال اتاترک نے سپاہی ہونے کے باوجود 1938 میں حاضر سروس فوجیوں کا سیاست میں عمل دخل ممنوع قرار دے دیا تھا. حالانکہ محمد علی جناح نے پاکستان بننے کے فوراً بعد نوکر شاہوں اور جنرلوں کو 1 سے زائد مرتبہ تنبیہ کی کہ ان کے لیے سیاست کا پھل سور برابر ہے، مگر کیا کیا جائے کہ اتاترک اور جناح صاحب کے دور تک امریکہ بس ایک ملک تھا، دنیا پہ طاری ہونے والی کیفیت نہیں بنا تھا. چنانچہ اس کیفیت کے تحت 50, 60 اور 70 کی دہائی میں لاطینی امریکہ سے انڈونیشیا تک فوجی جنتا کی حکمرانی فیشن اور استحکام کا استعارہ ہو گئی، کیونکہ سوویت یونین سے لنگوٹ کس سرد جنگ بھی تو لڑنا تھی. اتحادوں کے ڈورے ڈالے گئے، ترکی نیٹو اور سینٹو میں اور پاکستان سینٹو اور سیٹو میں گھسیٹا گیا، اور 1958 میں پاکستان کو اور 1960 میں ترکی کو جنرل ایوب خان اور جنرل جمال گرسل کی شکل میں ایک ایک مرد آہن عطا ہو گیا. فوج ایک بار خیمے میں گھس جائے تو کہاں نکلتی ہے، لہذا ترکی میں فوج نے سیکولرزم کے محافظ کے طور پہ اپنا آئینی کردار پکا کر لیا، اور پاکستان میں مستقبل کی سویلین حکومتوں کے لیے روبوٹ فیکٹری قائم ہوئی جنہیں خاکی ریموٹ کنٹرول پہ رکھا جا سکے. جب جب پاکستان میں فوجی حکمرانی سے بیزاری مقررہ حد سے بڑھ جاتی تو سویلینز کو موقع مل جاتا، اور جب سویلینز اپنا ہی سیاسی کچا پن اپنے ہی گلے کا پھندا بنا لیتے تو فوج پھر تازہ دم حکمرانی کے لیے تیار ہوتی. جبکہ ترک فوج کا عمل دخل بطور ریفری چونکہ آئینی طور پہ پہلی پاری میں ہی حلال کر لیا گیا تھا، لہذا وہاں فوج کو کبھی بھی 3, 4, 5 برس سے زیادہ براہ راست اقتدار میں رہنے کی ضرورت نہ پیش آئی. فوج نے ترکی میں آخری حکومت 1997 میں گرائی جب نجم الدین اربکان کو معزول ہونا پڑا، اور فوج کی ہم قدم عدلیہ نے اربکان کی ویلفیئر پارٹی تحلیل کر دی. ویلفیئر کے جست پہ جوان سال عبداللہ گل اور رجب طیب اردوان وغیرہ نے جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی اٹھائی، جو پہلی بار 2002 میں بھاری اکثریت سے اقتدار میں آ گئی اور اب تک ہے. سوال یہ ہے کہ اردوان اینڈ کمپنی کے پاس ایسی کیا گیدڑ سنگی ہے کہ انہوں نے فوج کی اقتداری خواہشات کو بتدریج قابو کر لیا. بڑا سیدھا سا نسخہ تھا، پارٹی کو ملک گیر بنانے کی کوشش کرو، معیشت پہ سنجیدگی سے توجہ دے کے اس سے عام آدمی کا مفاد جوڑو، اور ووٹ بینک کو توسیع دے کے پکا کر لو. اس بیچ اتاترک کے نظریے سے مفت کی چھیڑ خانی مت کرو. جب تم جمہوری اور دفتری طور پہ مضبوط ہو جاؤ تب کہیں جا کے فوج کا سیاسی کردار سمیٹنے پہ توجہ دو. چنانچہ شروع کے 8 برس معیشت پہ توجہ دی گئی، افراط زر 90% سے کم کر کے 6.5% تک لایا گیا. معیشت میں پہلے 5 برس 7% سالانہ کے حساب سے بڑھوتری ہوئی، اور اس وقت اوسط اضافہ 5% کے لگ بھگ ہے. آج ترکی کے زر مبادلہ کے ذخائر $135 ارب ہیں. ترکی 18ویں بڑی عالمی معیشت ہے جس میں خواندگی کا تناسب 98% ہے. خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والی آبادی کا تناسب 17% رہ گیا ہے. شہری مڈل کلاس کو اگر اعتراض ہے تو اردوان کے سخت گیر طرز حکومت پر، مگر قصباتی و دیہی آبادی اردوان کا پکا ووٹ بینک ہے. حزب اختلاف کو اردوان کے شاہانہ مزاج سے یقیناً شکایت ہے. امن و امان کے حالات بھی شامی خانہ جنگی اور کرد علیحدگی پسندی میں شدت کے سبب خراب ہیں، لیکن سنیچر 15 جولائی کی شب فوجی بغاوت کے خلاف تمام سیاسی جماعتیں حکومت کے ساتھ تھیں. کچھ دوست پوچھ رہے ہیں ترکی کی طرح پاکستان میں اگر پانچویں کو کی کوشش ہوتی ہے تو کیا اسے روکا جا سکتا ہے؟ میں ان سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا پاکستان میں کوئی ایسی ملک گیر سیاسی قوت ہے جس کا ووٹ بینک اس پہ مسلسل اعتماد کر سکے اور کسی نجات دہندہ کا خیال اس کے ذہن میں نہ آئے؟ کیا معاشی و سماجی ترقی کے جمہوری ثمرات سے عام آدمی اتنا مطمئن ہے کہ انہیں بچانے کے لیے جان دینے سے بھی دریغ نہ کرے؟ ترک ریپبلک کو 15 جولائی کے یوم عوام تک پہنچنے میں 93 برس لگے، ہم تو اب تک 5 جولائی میں ہی پھنسے پڑے ہیں۔
اور وسط اللہ خان کا یہ کالم اگر آپ پڑھنا چاہیں یا سوشل میڈیا پر شیئر کرنا چاہیں تو یہ آپ کو ملے گا ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر۔ اب سنتے ہیں آپ کا خط ملا۔
سامعین کے خطوط سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف بخار کا سلام پہنچے
اور میں ہوں نگار صدیقی، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔
آج کی ڈاک میں سامعین نے طرح طرح کے معاشی، معاشرتی، تعلیمی، ثقافتی اور سیاسی مسائل کا ذکر کیا ہے جن کا دائرہ خود ہمارے معاشرے سے لے کر مشرق وسطی اور مغربی ممالک تک پھیلا ہوا ہے۔
معلوم نہیں لوگ ہمیں اپنے ذاتی مسائل بھی اتنی تفصیل سے کیوں لکھ بھیجتے ہیں۔
حالانکہ نہ آپ کوئی ایگنی آنٹ ہیں اور نہ میں کوئی ماہر نفسیات ہوں جو لوگوں کے ذاتی مسائل حل کرنے کی مہارت رکھتا ہو۔
تو آج سب سے پہلے سندھ کے مختلف علاقوں سے آنے والے خطوں کا یہ پلندہ اٹھاتے ہیں
اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامعین کیسے کیسے گمبھیر مسائل کا ذکر کر رہے ہیں۔
گوٹ حالی پوٹا سے صوفی ایس ایم کھریرا لکھتے ہیں، میں اس زمانے سے آپ کا لسنر ہوں جب بچوں کے لیے بی بی سی اردو سروس سے شاہین کلب پیش کیا جاتا تھا۔ وہ بھی کیا دن تھے، ہر کوئی خلوص سے پیش آتا تھا، کسی کو جھوٹ بولنے اور دھوکہ دینے کا شوق نہیں تھا۔ اب تو ہر طرف جھوٹ، مکر اور فریب کا دور دورہ ہے۔ حکمران عوام سے جھوٹ بولتے ہیں اور عوام ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے ہیں اور خود اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ آخر وہ سچے اور کھرے دن کہاں چلے گئے؟
بات صرف اتنی سی ہے صوفی صاحب کہ اب آپ بڑے ہو گئے ہیں، جھوٹ تو ہر زمانے میں بولا جاتا تھا لیکن جب ہم بچے تھے تو ہمیں سچ اور جھوٹ میں فرق معلوم نہیں تھا۔ اب بڑے ہوئے ہیں تو ماضی کی کئی تلخ حقیقتیں اصل روپ میں ہمارے سامنے آن کھڑی ہوئی ہیں۔
یہ مرحلہ تو سبھی کی زندگی میں آتا ہے، بچپن کی معصوم دنیا سے بالغوں کے کٹھور جہان میں داخل ہوتے وقت سبھی سلجھن اور مخمصے کا شکار ہو جاتے ہیں۔
اس لیے گھبرائیے نہیں صوفی صاحب، آپ عنقریب اس نئی صورتحال کے عادی ہو جائیں گے۔
ضلع سانگڑ سے دین محمد مری لکھتے ہیں، پاکستان اس وقت جس نازک دور سے گزر رہا ہے اس کی درست ترجمانی مجھے وسط اللہ خان کی تحریروں میں نظر آتی ہے۔ حکمران عوام کا خون اس طرح نچوڑ رہے ہیں جیسے بیلن گنے کا رس نچوڑتا ہے۔ بلوچستان میں ایک سیکرٹری صاحب کے گھر سے کروڑوں کی کرنسی برآمد ہوئی۔ وزیر اعظم کے اہل خاندان نے بیرون ملک پیسہ بھیج کر کئی کمپنیاں خرید لیں۔ سرکاری اسٹیل مل گھاٹے میں جا رہی ہے لیکن سیاست دانوں کی ذاتی ملیں خوب نفع کما رہی ہیں۔ اور یہ سارے راز فاش ہونے کے بعد بھی سیاست دانوں کی سر توڑ کوشش یہی رہی ہے کہ وہ اقتدار سے چمٹے رہیں تاکہ انہیں مزید خون چوسنے کا موقع ملتا رہے۔
واہ، دل کی بھڑاس خوب نکالی دین محمد صاحب نے۔
اور ضلع سانگڑی سے مولا بخش مری لکھتے ہیں، اسلام آباد کے ایوانوں میں اس طرح فرمانے والے فرما رواؤں سے درخواست ہے کہ کبھی سانگڑ تشریف لائیے اور دیکھیے کہ یہاں کی سڑکیں کیسے سطح مرتفع کا نقشہ پیش کر رہی ہیں، یہاں پینے کو کیسا پانی مل رہا ہے اور غریب آدمی کیا کھا کر گزارا کر رہا ہے۔
خیر، اس نظارے کے لیے سانگڑ جانے کی ضرورت نہیں، یہ تو اسلام آباد اور لاہور کے پسماندہ محلوں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ عوام کو کھانے پینے کے لیے کیا مل رہا ہے۔
اور شہر باندھی ضلع نباب شاہ سے بختیار علی مری نے بھی اسی بات کو آگے بڑھایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اپنے خوبصورت سندھ کی خستہ حالی دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ بڈیرا شاہی کے اس نظام میں امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب تر۔ سارے علاقے میں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ چکی ہیں، سکولوں میں تالے پڑے ہیں اور بے روزگاروں کے ٹھٹ لگے ہیں، اور نوکری صرف وڈیروں کی سرپرستی سے ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تعلیم، صحت اور مقامی انتظامیہ کے شعبوں میں سفارشی لوگوں کی بھرمار ہے جن کو عوامی فلاح میں کوئی دلچسپی نہیں۔ چنانچہ نشہ، بدکاری اور چوری چکاری کی وبا عام ہو چکی ہے۔ عام آدمی کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں کہ وہ ان حالات کو ٹھیک کر سکے، اور با اختیار لوگوں کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں کہ عام آدمی کیسے زندگی گزار رہا ہے۔
مری صاحب، جمہوریت کا مطلب ہی جمہور یعنی عوام کی حکومت ہے۔ اگر عوام اپنے چنے ہوئے نمائندوں کے ذریعے حالات کو درست نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ عوام نے درست نمائندوں کا انتخاب نہیں کیا، اور ایسے نمائندوں کو دوسرا چانس کبھی نہیں ملنا چاہیے۔
اور حالات کو برا بھلا کہنے سے بہتر ہے کہ ہم جس حیثیت میں بھی معاشرے کا حصہ ہیں اپنے گرد و پیش کو بہتر بنانے کے لیے اپنی کوشش جاری رکھیں۔
جی ہاں، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔
اور ملکی مسائل کے بعد ایک نظر عالمی مسائل پر۔ ملتان سے عامر رضا گجر لکھتے ہیں، عالم اسلام کو اگر عالم مسائل کہا جائے تو بے جانا ہوگا. کوئی مسلم ملک ایسا نہیں دکھائی دیتا جو اندرونی خلفشار یا بیرونی مسائل کا شکار نہ ہو، جس کی بنیادی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اکثر اسلامی ممالک میں جمہوری نظام قائم نہیں ہے. جمہوریت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ پریشر کوکر کی طرح یہ بھی فالتو بھاپ باہر نکال دیتا ہے، یعنی الیکشن کے دوران عوام کو اپنے غم و غصے کی بھاپ باہر نکالنے کا موقع مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرہ تخریبی سرگرمیوں اور خانہ جنگی سے محفوظ رہتا ہے. لیکن جن ملکوں میں عوام کو اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کا موقع فراہم نہیں کیا جاتا، وہاں نتیجہ عوامی بغاوت اور بعض اوقات خونی انقلاب کی شکل میں نمودار ہوتا ہے. مسلمان ملکوں کے پاس وسائل کی کمی نہیں، لیکن ان کی آواز میں دم نہیں، اور او آئی سی جیسی تنظیم کو عالمی سطح پر کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، کیونکہ اسلامی ملکوں کے باہمی اختلافات ختم ہونے میں نہیں آتے. مسلمان ملکوں کی یہ تنظیم نہ تو فلسطین کا مسئلہ حل کرا سکی ہے اور نہ ہی سعودی عرب اور ایران کے باہمی اختلافات کو ختم کرانے میں کامیاب ہوئی ہے. اور جب تک اس تنظیم کو فعال نہیں بنایا جاتا، اسلامی ملکوں کے مسائل جوں کے توں رہیں گے.
تھر سے لاکھوں موسی پورٹر لکھتے ہیں، جلال چانڈیو سندھی کے عظیم لوک فنکار تھے، یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ بی بی سی نے ان کی رحلت کی خبر نشر کی اور یوں دنیا پر اس عظیم فنکار کی عظمت واضح ہوئی. آگے چل کر لکھتے ہیں، آپ سیربین میں مقبول فنکاروں کے انٹرویو نشر کرتے ہیں، اس سلسلے میں میرا مشورہ ہے کہ آپ کو معروف فنکارہ عابدہ پروین کی گفتگو ضرور نشر کرنی چاہیے. آپ کی فرمائش نوٹ کر لی گئی ہے لاکھو صاحب.
اور آخر میں ہماری محترم سامع اور مستقل مکتوب نگار طاہرہ صدیقی کا خط، جنہوں نے مشورہ دیا ہے کہ آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ میں جو لوگ موبائل فون سے بات کرتے ہیں ان کی کال بھی فری ہونی چاہیے، جیسے لینڈ لائن کی کال فری ہوتی ہے. محترمہ مزید لکھتی ہیں، چند برس پہلے آپ نے موبائل فون پر ایک منٹ کا نیوز بلیٹن سننے کے لیے ایک نمبر جاری کیا تھا، جس کا استعمال اگرچہ ہمیں بہت مہنگا پڑتا تھا، لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ شوق دا کوئی مل نہیں، تو شاید ایسے ہی موقعوں کے لیے کہتے ہیں. زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، تم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. آپ نے ایک منٹ کے نیوز بلیٹن کا انتہائی کارآمد سلسلہ بند کر کے اچھا نہیں کیا، اسے بحال کیجئے. اور ہاں، بی بی سی اردو سروس کا نیا سربراہ کون ہے؟
جی، لندن میں بی بی سی اردو سروس کی نئی سربراہ ماویش حسین ہیں، جو کہ اردو ریڈیو اور اردو ٹی وی کے علاوہ اردو آن لائن کا بھی وسیع تجربہ رکھتی ہیں.
سامعین، آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں، یا ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہیں، تو خط ضرور لکھیے. ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد. اس کے ساتھ ہی خطوں کی یہ محفل خاتمے کو پہنچی.
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہوں گے. نگار صدیقی اور عارف وقار کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے.
اور اب کچھ ذکر فیشن کی دنیا کا. شمائل انصاری کا نام پاکستان میں فیشن کے ان ناموں میں سے ایک ہے جنہوں نے ملک میں اس انڈسٹری کی بنیاد رکھی تھی. حال ہی میں انہوں نے لندن میں ایک نمائش میں اپنے ملبوسات پیش کیے، تو اس موقع پر فیفی ہارون نے ان سے ملاقات کی.
A foggy day in London town.
شمائل انصاری، آپ میرا خیال تقریباً 30 سالوں سے پاکستان میں کام کر رہی ہیں. لندن آپ آئی ہیں لندن پاکستان فیشن ویک کے سلسلے میں،
جی،
تو اس بہانے آپ سے بات بھی ہو سکتی ہے. آپ نے اپنا کلیکشن دکھایا، گروونر ہاؤس پہ بھی آپ کا ایک شو ہوا. لندن کا ایک بہت خاص وینیو ہے.
فیشن کا اور لندن کا بہت ہی پرانا تعلق ہے، تو یہاں بہت اچھے فیشن سکولز بھی ہیں. یہاں وکٹوریا اینڈ البرٹ میوزیم ہے.
وکٹوریا اینڈ البرٹ میوزیم کی خاصیت یہ ہے کہ فیشن پہ بھی بڑا دھیان دیا جاتا
بہت
ہے.
اور
آپ کا تو کام اس قسم کا رہا ہے کہ ریسرچ بہت ہوتی ہے جی. فیشن کی
جی، میرے ہر کلیکشن جو ہے وہ انسپائرڈ ہے فرام ونٹیج ایراز. آپ اور میں تو ایک دوسرے کو بہت عرصوں سے جانتے ہیں. آپ نے پہلا آرٹیکل مجھ پہ لکھا تھا.
اچھا
جی ہاں. اور اب اس زمانے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے کلیکشنز جو تھے وہ ایرا سے انسپائرڈ ہوتے تھے. اب تھوڑا سا سین بدل گیا ہے کہ آپ اس ایرا کو، اس ریسرچ کو لے کے کتنا کاسموپولیٹن یا کتنا ویئربل بنا سکیں. اس ایونٹ کو میں نے تھوڑا سا اسٹڈی کیا تھا اوور دا ایئرز. لندن میں ایک انٹرنیشنل کمیونٹی ہوتی ہے جو میرے کپڑوں کو پسند کرتی ہے.
جہاں تک میں نے دیکھا ہے
جی،
زیادہ تر پاکستانی ہی آتے ہیں.
زیادہ تر پاکستانی آتے تھے، اس دفعہ بہت سے فورینرز تھے، لیکن میجورٹی کلیکشنز ٹریڈیشنل کلیکشنز تھے. اور میں چاہتی تھی کہ میرا جو کلیکشن ہو وہ انٹائرلی ڈفرنٹ ہو ٹو واٹ واز ایکسپیکٹڈ آؤٹ آف پاکستان فیشن ویک. میں نے بہت ہی کاسموپولیٹن جیکٹس کیے، ٹراؤزرز کیے. فیشن جو ہے ٹوڈے اٹ بلانگس ٹو دا ینگر جنریشن. اور آپ ادھر اگر انڈیا کا ینگر جنریشن لے لیں، پاکستان کا لے لیں، تو بہت سے
ظاہر سارا وقت تو غرارے شرارے لوگ نہیں پہن سکتے،
اور اب کپڑے پہننے کا انداز بدل گیا ہے. بہت سی خواتین ہیں جو یہاں پلی بڑی ہیں، دے آر ینگ مدرز، کام بھی کر رہی ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ وہ انٹرنیشنل بینگز رہیں. تو آئی تھنک وہ ایک ٹارگیٹ پہ ہٹ کر سکا. لوگوں نے بہت سراہا اس کلیکشن کو، پاکستانیز آلسو، بیکاز دے فیلٹ کہ انسپریشن اس کلیکشن کا یوں تھا کہ اس میں ہر چیز ایسٹرن اور ٹریڈیشنل تھی. ہمارا آرٹ تھا، ہمارے کشیدہ کاری پھول تھے، لیکن اس کا گیٹ اپ، اس کا کٹ، سلیویٹ کسی بھی انٹرنیشنل سیناریو میں آپ پہن سکتے. اب باہر کے ملکوں میں اس قسم کا کام کرنے مجھے بڑا مزہ آتا ہے.
آپ 30 سال سے کام کر رہی ہیں، ایک چیز مسلسل کرنا اور وہی دلچسپی سے کرنا مشکل ہوتا ہے.
دیکھیں 30 سال ایک بہت طویل سفر ہوتا ہے، تو اس میں اپنے آپ کو کس طریقے سے انسان ری انوینٹ کرے، ایک چھوٹے سے ملک میں بہت محدود طریقے سے کام کرنا، تو یہ میرے لیے بڑا فرسٹریٹنگ ہو گیا تھا، بیکاز میں چاہتی ہوں کہ میں نئے چیلنجز ایجاد کروں. آئی وینٹ ٹو نیو یارک اور میں نے کام شروع کیا وتھ ڈونا کیرن ہوم آن دا ڈیزائن سائٹ، اور ان کی کپڑوں میں نہیں بلکہ میں نے اپولسٹری اور انٹیریئرز میں ان کے ساتھ کام کیا، اور ان کے ساتھ میں نے ایکسپورٹ کیا. ان کی بیڈ شیٹس، پلو کورز ڈونا کیرن کے نام سے بکتا تھا، لیکن میں نے یہ نہیں محسوس کیا کہ بھائی میں کیوں اپنا برانڈ لیبل چھوڑ کے کسی اور کے تلے کام کر رہی ہوں. بیکاز دیکھیں دنیا میں سیکھنے کو بہت کچھ ہے. جب میں ڈونا کیرن گئی میں نے کہا کہ جی آئی ایم فرام پاکستان، دے سیڈ وی ہرڈ آف بنگلہ دیش،
کیونکہ بنگلہ دیش سے بہت گارمنٹس ایکسپورٹ ہوتے ہیں.
تو وہ بڑے ڈرتے سہمتے ہوئے انہوں نے مجھے کچھ کام دیا، اینڈ وہاں سے پھر مجھے دوسرے کانٹریکٹس ملے فار ڈیزائن اینڈ مینوفیکچر اینڈ ایکسپورٹ. میں بہت فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ شاید پاکستان میں میں واحد ڈیزائنر ہوں جس کو اتنا انٹرنیشنل پروڈکشن کا ایکسپیرینس ہے.
آپ کا جو کام ہے شروع سے بہت عمدہ کام رہا ہے، مطلب بہت گرینڈ،
جی
رنگ بہت نظر آتے ہیں آپ کے کام میں، فیبرک جو ہے مہنگا ہوتا ہے، پرنٹ پیٹرن بہت، اس پہ آرنمنٹیشن ہوتی ہے.
میری آرنمنٹیشن لیول اب وہ اتنی ہیوی نہیں ہے، آئی ایم ڈاؤن ٹو 40%. میرا بڑا نام تھا برائڈلز میں، اب آئی ووڈ سے برائڈلز از اونلی 20% آف مائی بزنس.
مگر شادیاں تو اب بھی بہت ہوتی
ہیں، لیکن اب میری 2-3 رینجز رن کرتی ہیں. میں نے پریٹ برانڈ لانچ کیا وچ واز کالڈ توہرا 2010 میں، اینڈ توہرا واز آل اباؤٹ کہ دا ڈراما کنٹینیوز، اینڈ ان دا ڈراما دا اسٹوری کیپس چینجنگ. آئی تھنک کہ پیپل لو دیٹ اباؤٹ دا شمائل برانڈ. آن لائن بھی اویلیبل ہے،
پرائز رینج کم ہے.
ہماری پرائز رینج توہرا کی بہت افورڈیبل ہے، اٹ از بیسکلی فرام 10,000 to 25,000. تو یہ ایوننگ ویئر میں بھی ہوتا ہے، اور یہ بڑا اگین ایز آئی ٹیل یو اٹس ویری کاسموپولیٹن رینج. اس میں پونچوز ہوتے ہیں، بہت پرنٹ اور ڈیجیٹل پرنٹس کا استعمال ہوتا ہے،
مطلب ینگ لڑکیاں بھی پہن سکتی ہیں.
اٹس اے ینگ برانڈ، اس میں بہت انرجی ہے، اس میں کلر سپلیشز ہیں، پرنٹ کا بہت استعمال ہے، یوتھفل کٹس ہیں جو ینگ خواتین پہن سکیں، سیپریٹ کوآرڈینیٹس ہیں کہ آپ نے جیکٹ خرید لی، پونچو خرید لیا، اسکارف خرید لیا. اٹ کاٹ آن ویری ویل.
دا ہاؤس آف شمائل انصاری جو آپ کی بوتیک ہے
وہ لانچ ہوئی،
وہ بھی لانچ ہوئی ہے. بات سننے میں آ رہی ہے کہ وہ لاہور میں بھی آپ لانچ کرنے جا رہی ہیں. پچھلے 2-3 مہینوں میں یہ لگ رہا ہے کہ ایک آرگنائزڈ کم بیک ہے واضح طور پہ گرینڈ اسکیل.
2013 تک ہمارا اپروچ تھا بیسکلی کلیکشن ایگزیبیشن. اس میں بہت فلیکسیبلٹی ہوتی تھی، بیکاز آپ ایک کلیکشن کو ہر ملک ہر سٹی میں لے جا سکتے ہو. اگر آپ نے نام اپنا بڑھانا ہے اور اپنا کام اور اپنا کلائنٹ بیس بڑھانا ہے تو ٹیک دا کلیکشن ویئر یو فیل یو وانٹ دا کلائنٹیل ٹو ایکسپینڈ. شمائل کی فلیگ شپ میں آئیں یا آپ ہمارے ٹریولنگ کلیکشنز یا ٹرنک شوز میں جائیں تو آپ کو ریڈی ٹو ویئر ہر چیز مل جائے گی. اسکیل آف آپریشن سب کے ایکسپینڈ کر چکے ہیں. اگلا زمانہ یہ آئے گا کہ آپ کو فلیگ شپس کی بھی ایک سے زیادہ ضرورت نہیں ہوگی، بیکاز سب سے زیادہ اب ای کامرس آ چکا ہے. اب ایفرٹس ہر کسی کے اس طرف گیئرڈ ہیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ سیوی ہوں، آپ کی اچھی سے اچھی ویب سائٹ ہو، آپ کی امیجنگ ہو. اب جو دور بزنس کا آ رہا رہا ہے فیشن میں اٹس کہ آپ یو آر اویلیبل اینی ویئر.
سیلیبلٹی کی تو آپ نے کافی بات کی جی, مگر پاکستانی فیشن میں کریٹیوٹی رہی ہے, اتنے فیشن ڈیزائنرز ہو گئے.
بالکل صحیح بات آپ نے کی, تو اسی لیے میں نے کہا کہ فیشن انڈسٹری جو ہے وہ میچور ہو رہی ہے, ہوئی نہیں ہے اس لیے کہ بہت سی خواتین اور بہت سے ڈیزائنرز ایسے ہیں پاکستان میں جو ابھی تک کاٹیج انڈسٹری کے لحاظ سے کام کر رہے ہیں, گھر سے ابھی بھی بہت کام ہو رہا ہے. اگر میں صحیح بات کروں تو یہ ہم جیسے کمرشل برانڈز کو بہت پرائس کمپٹیشن دیتے ہیں, اور فیشن ویکس نے بہت پاکستانی فیشن کو تھرو میڈیا انٹرنیٹ بہت ایکسپوجر دیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ایسے بھی ڈیزائنرز کی پیدائش ہو گئی جو واقعی اس انڈسٹری میں بلانگ نہیں کرتے. آپ کو بہت آسانی سے پبلسٹی مل جاتی ہے,
میڈیا بھی اتنا بڑھ گیا ہے,
میڈیا کو ہمیشہ مٹیریل چاہیے. کریٹیویٹی جو ہے وہ بہت محدود ہو کے رہ گئی ہے. ہر کوئی کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم بھی لگژری کر لیں, ہم بھی لان کر لیں, ہم بھی پریٹ کر لیں. دس از ناٹ اباؤٹ کریٹیویٹی. ہر کسی برانڈ کی ایک خصوصیت ہوتی ہے.
آپ کتنا کر سکتے ہیں,
آپ ہر چیز نہیں کر سکتے. تو پاکستان میں فی الحال یہ ہو رہا ہے کہ ہر کوئی لان کرے گا, ہر کوئی پریٹ کر رہا ہے, ہر کوئی برائڈل بھی کر رہا ہے. بہت سے ڈیزائنرز آ چکے ہیں ان اے ویری اسمال مارکیٹ. آپ کو کوالٹی بہت چاہیے, کوانٹٹی نہیں چاہیے. اور پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے, اتنے
اتنا بھی چھوٹا تو نہیں ہے, 200 million کے قریب لوگ ہیں,
لیکن آئی تھنک آپ کے ایٹ لیسٹ 50,000 ڈیزائنرز تو ہوں گے.
اچھا, نون
اینڈ ان نون. ہم کوانٹٹی میں کھو گئے ہیں, اور کاؤنسلز کو بہت کریٹیسائز کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ لوگ سلیکٹیو میجرز کیوں نہیں رکھتے.
اور فیشن ویکس میں ہر کوئی نظر آ جاتا ہے,
ہر کوئی نظر آتا ہے, اور 6 months میں وہ ڈیزائنر بھی بن جاتا ہے, بیکاز اس کے بارے میں ہر ٹاپ نیوز پیپر لکھتا ہے, چاہے اچھا لکھے چاہے برا لکھے. اور ایک دوسری بات میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں کہ جیسے کہتے ہیں فیشن ان پاکستان اور بینگ اے ڈیزائنر از دا گیم آف دا رچ, دیٹس ویری ٹرو. آلدو پاکستان میں بہت اچھے ڈیزائن اسکولز بھی آ گئے ہیں, لیکن پاکستان میں ڈیزائننگ کی فنڈنگ بہت کم ہے. ہم سب نے جنہوں نے شروع کیا تھا, ہم نے پرسنل فائنانسز سے شروع کیا تھا, لیکن پاکستان میں وینچر کیپٹل فیشن میں بہت ضروری ہے. میں لندن میں بیچتی ہوں, بہت سے ڈیزائنرز آتے ہیں بیچتے ہیں. برانڈ انٹرنیشنل جب ہی ہوتا ہے جب اس کی کنٹینیوس پریزنس ہو. میرے خیال سے کھاڈی ایک واحد برانڈ ہے پاکستان میں,
لندن کے بہت بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ سٹورز میں وہ پایا جاتا ہے.
جی ہاں, تو وہ ایک فیشن انویسٹمنٹ کا سب سے پہلا ماڈل تھا. یہ چیز پاکستان میں آنی بہت ضروری ہے.
اچھا شمائل, کیا آپ سوچتی ہیں کہ آپ پاکستانی فلموں کے لیے ڈیزائن کریں گی؟ آج کل تو فلمیں بھی بہت بن رہی ہیں بھارت میں, یہ جو بڑی بڑی فلمیں جو بنتی ہیں جیسے باجیراؤ مستانی ہے جس میں ملبوسات جو ہیں بہت ہی آنا, ایک آپ کی خاصیت بھی ہے کہ آپ بہت رچ کام کرتی ہیں, اس قسم کا کام جو ہے آپ کو فلموں کی طرف کھینچ لے گی؟
مجھے 2-3 آفرز تو آئے ہیں, لیکن کوائٹ فرینکلی اس میں کوئی فائنینشلی اتنا ریوارڈنگ نہیں میں نے محسوس کیا.
شروع میں شاید ریوارڈنگ نہ ہو مگر ایک انٹرسٹنگ تو ہے نا.
جی ہاں ہے, لیکن میرا جو اپنا پرسنل انٹرسٹ ہے اٹس ریسرچ اینڈ ریڈنگ. میں میوزیمز کلیکشنز, اب یہ چیزیں جو ہیں ان میں میرا دل ہے. تو اف آئی ریئلی ایوالو اٹ وڈ بی کیوریٹنگ فیشن فرام اٹس ہیریٹیج, ڈیلیورنگ لیکچرز.
تو مطلب ہمیں امید یہ ہوگی کہ مہاٹا پیلس پہ آپ پاکستانی فیشن پہ کچھ کیوریٹ کریں.
ان فیکٹ مہٹا پیلس میں میرے 3 گارمنٹس لٹک رہے ہیں فی الحال.
اچھا,
اور وی این اے میں بھی لٹک چکے ہیں ان دا پاسٹ,
مگر ہم یہ پھر بھی امید کریں گے کسی فلم میں وہی پاکیزہ کا ماحول ہو یا کوئی جس قسم کی چیز آپ بہت خوبصورتی سے کر سکتی ہیں.
جی ہاں,
امید تو کریں گے کہ ایک دن دیکھیں
انشاءاللہ. جی, اگر کوئی ایسا پروجیکٹ ملے جو ہسٹوریکل ہو, دیٹ وڈ بی ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. لیکن ابھی فی الحال جو آفرز آ رہے ہیں وہ یو نو
آج کل
رج کے ہپ پاپ گرل,
ہاں
یو نو وہ مجھے اتنا کریٹو نہیں لگ رہا, نہ وہ میری ایسی لائن ہے.
آپ کا جو کام ہے ہسٹری میں ڈوبا ہوا.
بالکل,
جیسے اگر آپ کے پاس باجیراؤ مستانی کا آفر آتا تو میرا خیال آپ امیڈیٹلی لے لیتی, چاہے اس میں پیسے ہوتے نہ ہوتے.
میں تو ضرور کرتی. آئی ایم ہوپنگ دیٹ یو نو کوئی ایسی چیز آئے جیسے اکبر دا گریٹ,
اینیتھنگ ہسٹوری. مگر گول مال وغیرہ تو آپ نہیں کریں؟
نہیں, گول مال کی ہی آج کل میرا خیال سے زیادہ ڈیمانڈ ہے.
ہماری انڈسٹری بھی مچور کر رہی ہے, فلم انڈسٹری بھی جیسے فیشن انڈسٹری مچور کرتی ہے.
بالکل,
دیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ تو ہوگا
انشاءاللہ, مجھے امید ہے.
اور
اور پاکستان کی ڈیزائنر شمائل انصاری کے ساتھ فیشن کے بارے میں اس گفتگو کے ساتھ ہی سربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آج ہماری پروگرام کی ایڈیٹر تھی ماہپارہ صفدر اور پروڈیوسر تھی نصرت جہاں. ہمارے اسٹوڈیو مینیجرز تھے لندن میں کرسچن ہینسن اور اسلام آباد میں اسرار الحق. سربین کی پوری ٹیم کے ساتھ اب امبر خیری کو اجازت دیجیے, لیکن آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں سنیے عبداللہ فاروقی سے.
ترکی میں ناکام فوجی بغاوت میں ملوث 6,000 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے, اور ترک صدر رجب طیب اردوان نے اشارہ دیا ہے کہ وہ اپنی حکومت سے اس وائرس کو صاف کریں گے جس کی وجہ سے بغاوت کی کوشش کی گئی. امریکی ریاست لوزیانا سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق نقاب پوش حملہ آور نے فائرنگ کر کے کم از کم 2 پولیس اہلکاروں کو قتل کر دیا ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ تعداد بڑھ بھی سکتی ہے. اسرائیل نے اس ڈرون کو گرانے کے لیے 2 پیٹریٹ میزائل داغے ہیں جو اسرائیل کے مطابق شام سے اس کی فضائی حدود میں داخل ہوا تھا. یہ تاحال وزن نہیں ہے کہ میزائلوں نے ڈرون کو مار گرایا یا نہیں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں علیحدگی پسند رہنما سید علی گیلانی نے کشمیر میں قیام امن سے متعلق 4 نکات پر امن فارمولا ایک خط کے ذریعے عالمی اداروں اور سربراہان مملکت کو ارسال کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.